بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا نصاب تعلیم کیا ہو؟ مورخہ 13 نومبر 2006، اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com اور urduaudio.com کی دعوت پر دبئی میں منعقدہ ایک مجلس مذاکرہ میں مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب، صدر انجمن شباب اسلام و بانی جامعہ امام سید عام شہید ملی آباد کٹھولی نے اس اہم و حساس موضوع پر کیے گئے سوالات کے جوابات دیے تھے. یہی مجلس آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے. واضح رہے کہ اس مجلس کا وی سی ڈی بھی دستیاب ہے. سماعت فرمائیے مجلس کا دوسرا حصہ.
ہمارے درمیان تجربہ کار اساتذہ، ہمارے جامعہ اسلامیہ کے سابق محترم وغیرہ موجود ہیں. میں ان سے درخواست ہے کہ تجربات کی روشنی میں ان کے سامنے کچھ سوالات ہوں وہ پیش ہیں.
آپ نے اور مثال میں بعض عربی ملکوں کے اداروں کا مثال دیا کہ وہاں کے طلبہ مختلف شعبوں میں پہنچ جاتے ہیں. جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں اس نظام کو نافذ کرنے میں کچھ دشواریاں ہمیں محسوس ہو رہی ہیں. اس طور پر کہ ایک طالب علم ایک طرف تو سرکاری نصاب کا پابند ہوتا ہے، مختلف زبان کو اس کو سیکھنا پڑتا ہے. ایک طالب علم پر زبان طالب علمی سے کئی ایک علاقائی زبان، مادری زبان، پھر انٹرنیشنل زبان، کئی زبانیں اس پر خود بخود بحث سے تعلیم کے بوجھ ہوتی ہیں. پھر کئی چیزیں اور اس کے ساتھ ہوتی ہیں. تو اس پس منظر میں اس کو اور اس طرح کی علوم اور اس طرح کی علوم شریعہ کو داخل کر کے ہم سمجھتے ہیں پہلے سے جو جس طرح دبا ہوا ہے پھر مزید اور وہ نصاب کے تحت دبتا جا رہا ہے. اور اس بنا پر جہاں بھی جس وقت اس طرح کی جب باتیں مدارس کے لوگوں سے ذمہ داروں سے کی جاتی ہیں تو عموماً عام طور پر وہی اس طرح کی شکایت یا اس طرح کی بات پیش کرتے ہیں. اس بنا پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کا ثانویہ عامہ کا نظام شاید ہمارے ہندوستان کے اسکولوں میں یا اس طرح کے پرائمری سیکشنوں میں نافذ کرنا محال ہو. اس سلسلے میں آپ کی کیا رہنمائی یا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟
مولانا مقبول صاحب نے جو بات ابھی ارشاد فرمائی کہ ثانویہ عامہ کی جو بات آپ نے کہی، یعنی مشترک ہائی اسکول کی جو بات کہی، وہ ہمارے ہندوستان میں شاید نہ چل سکے. میں نے اسی لیے حوالہ دے دیا تھا کہ ہندوستان کے نظام تعلیم و تربیت کا سب سے بڑا ماہر جس نے صدیوں کے نظام تعلیم و تربیت کا جائزہ لیا، یعنی مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تجویز اصلاً ان کی ہے. اور ہندوستان کے نظام تعلیم و تربیت نامی کتاب میں اس تجویز کو انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ مدلل پیش کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کا نافذ کرنا بہت آسان ہے. اب دو شکلیں، ایک شکل یہ ہے کہ آپ سرکاری طور پر ریکگنائز کروائیں اپنے ہائی اسکول کو. اس میں بہت سی دشواریاں پیش آ سکتی ہیں، بہت سے مضامین کی دشواریاں بھی اور انتظامی دشواریاں بھی. لیکن یہاں مسئلہ یہ نہیں، یہاں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان مضامین کو ملحوظ رکھیں جو پڑھائے جاتے ہیں سرکاری اسکولوں میں یا پرائیویٹ اسکولوں میں. ان مضامین کا ایک اچھا خاصا حصہ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے. اور میڈیم آپ اردو رکھیں، اردو میڈیم اسکول بھی ہیں، اردو میڈیم یونیورسٹی بھی اب ہندوستان میں قائم ہو چکی ہے. تو چاہے آپ اردو میڈیم رکھیں، چاہے انگلش میڈیم رکھیں، چاہے عربک میڈیم رکھیں، تو یہاں کا نصاب لے رہے ہیں. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہائی اسکول لیول تک طالب علم بہت سے مضامین سے واقف ہو جائے گا جن سے اسے واقف ہونا چاہیے. رہ گیا بوجھ کا مسئلہ، تو ایسا نہیں، بہت سے مضامین ہمارے یہاں زائد ہیں اور بہت سے کم ہیں. جب ہم توازن کے ساتھ غور کر کے نصاب مرتب کریں گے تو انشاءاللہ زائد بوجھ نہیں ہوگا. ابھی بھی ہم ہندی پڑھا رہے ہیں، انگریزی پڑھا رہے ہیں، عربی پڑھا رہے ہیں، مقامی زبان پڑھا رہے ہیں، جس علاقے کی بھی زبان، چار چار زبانوں کا بوجھ طالب علم پر ڈال لیں. دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا. چائنا میں چائنیز میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، جاپان میں جاپانیز میں پڑھایا جاتا ہے، رشیا میں رشین میں پڑھایا جاتا ہے، عربی ممالک میں عربی پڑھایا جاتا ہے، برطانیہ میں انگلش میں پڑھایا جاتا ہے. ایک زبان کا بوجھ ہے بس. اور اس کے بعد ہم نے خود اپنے اوپر بھیجا بہت سے بوجھ مسلط کر لیے. اگر ہم یہ طے کریں کہ فرض کیجیے اردو میڈیم ہمارا مدرسہ چلے گا اور اردو میں ہم سارے مضامین پڑھیں گے پڑھائیں گے، تو اخیر تک طلبہ تمام مضامین سے واقف ہو جائیں گے، صرف ایک زبان کا ان پر بوجھ رہے گا. پھر آپ آگے چل کر یہ چاہتے ہیں کہ یہ طالب علم انگریزی بھی سیکھ لیں، تو ایک سال دو سال کا کورس الگ سے اس کو کرا دیجئے اور انگریزی میں اچھی قدرت پیدا کر دیجئے تو ترجمانی بھی کرے گا. اس پر یہ اتنا طویل بوجھ بھی نہیں رہا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 14 سال انگریزی پڑھا رہے ہیں یا 12 سال انگریزی پڑھا رہے ہیں اپنے نظام میں اور انگریزی کا ایک جملہ بول لینا. تو ہمیں جائزہ یوں لینا چاہیے کہ بھائی کہاں خسارا کہاں نفع. یہ نہیں کہ جو کچھ ہوتا چلا رہا ہے پہلے اس سے تو آپ نے من و ان مان لیا, اب آگے کی بات تو سوچ رہے ہیں. تو ایک زبان کا بول رہے ہیں. ہماری ایک دشواری ہے کہ عربی تو سیکھنی ہی ہے, لہذا دو زبانوں کو بوجھ رکھیے, عربی اور اردو, عربی اور کنڑ, عربی اور گجراتی, عربی اور انگریزی, عربی اور فرینچ. یعنی جہاں کبھی آدمی ہے جس علاقے میں مدرسہ ہے وہاں کی زبان ہو اور عربی ہو. تو عربی سے اسے اخذ کرنا ہے اور اس زبان میں دینا. ہندوستان میں ہندی زبان کا بہت خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے کیونکہ لاکھوں کروڑوں انسانوں تک ہمیں بات ہندی زبان میں پہنچانی. اور برطانیہ میں, امریکہ میں, ساؤتھ افریقہ میں, آسٹریلیا میں, افریقہ کے بہت سے ملکوں میں انگریزی, فرانس میں اور اس کے تحت جو نو آبادیات ہیں ان میں فرینچ ہے. تو اس میں بوجھ ہم نے خود بڑھایا اور بے سمجھے بوجھے بڑھایا. شوق میں بس یہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے تو جیک آف آل ماسٹر آف نن والی بات پیدا ہو رہی کہ وہ کسی چیز کا ماہر نہیں ہو رہا. اور زبان تو ایک وسیلہ ہے بھائی, ایک ذریعہ ہے. آپ جو چاہیں زبان سکھا دیں. فرض کیجئے کہ ہمیں اسے دائی بنا کر فرانس بھیجنا ہے تو 2 سال ہم فرینچ اسے سکھا دیں گے یا خود فرانس بھیج دیں گے وہاں سیکھ لے گا. آج صورت حال یہ ہے کہ بہت سے طلبا ماسکو جاتے ہیں یا رشا کے کسی علاقے میں میڈیکل سائنس پڑھنے کے لیے. بہت سے طلبا میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے ہیں تو ان کا اصول یہ ہے کہ ایک سال پہلے وہ رشن پڑھاتے ہیں. طالب علم کو ایک سال رشن پڑھاتے ہیں پھر میڈیکل سائنس میں اسے لے لیتے ہیں. تو ایک سال میں زبان اتنی پیدا کی جا رہی ہے کہ کالج میں داخلہ ہو رہا ہے. اور یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ معہد اللغہ کا کورس ام القرآن میں ہے اور جامعہ اسلامیہ میں ہے. 2 سال کا یا 1 سال کا, بعض کو 6 مہینے کا صرف کورس کرا کے کلیہ میں لے لیتے ہیں. زبان کو آپ نے ایک مصیبت کیوں بنا لیا؟ زبان تو اتنی آسان ہے کہ حضرت زید ابن ثابت نے 16 دن میں سیکھ لی تھی عبرانی زبان اور سوریانی زبان. تو اس کا مطلب ہمارے اندر ہی کچھ سوچنے سمجھنے کی غلطی ہو رہی کہ ہم نے زبان کو بوجھل بنا کے 10 سال اور 12 سال کا نظام بنایا اور پھر بھی زبان نہیں آ رہی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ثانویہ تک اگر اس نظام کو لیا جائے, بہت سی چیزوں کو حذف کر دیا جائے, ضرورت کو پیش نظر رکھا جائے تو مشترک مضامین پڑھنے کے بعد طالب علم داخل ہو سکتا ہے. اتنی عربی اسے آ جائے گی 10 سال میں. آپ اگر ثانویہ کا نظام 10 سال میں سمجھ لیجیے, 12 سال میں بھی آج کل ہو رہا ہے, ابتدائی کے 6 سال اور ثانوی 6 سال, اگر 12 سال ہے تو اتنی بڑی مدت ہے جس میں عربی اتنی نہیں آ جائے گی کہ وہ پڑھ سکے. یعنی کیا اب وہ آگے چل کر وہ مشکات نہیں پڑھ سکے؟ کیا وہ جلالین نہیں پڑھ سکے؟ ضرور پڑھ سکے گا, وہ صلاحیت اس میں آ سکتی ہے. لیکن یہی کہ اس کو بہت سی زبانوں میں الجھا دینا اور بے ضرورت بہت سے مضامین ڈال دینا کیونکہ وہ چل رہے ہیں یہ درست نہیں. پہلے یہ دیکھیے کہ ضرورت کیا ہے. دسترخوان پہ بہت سے کھانے سجے ہوئے ہیں تو بس شوق میں کھا لیا اور بعد میں پھر اس حال کی شکایت ہو گئی, یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ آپ یہ دیکھیے اس وقت آپ کے معدے کی ضرورت کیا ہے اور اپنے معدے کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کھانا کھائیے تو کبھی انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی. بس ایسے ہی تعلیمی نظام کا بھی حال ہے کہ توازن کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور ضرورت کو. یہ دو باتیں اگر ملحوظ ہوں گی تو بہت سی تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں, بہت سی اصلاحات.
مولانا محترم, آپ نے نظام تعلیم میں تجدید یا نصاب تعلیم میں ترمیم پر تفصیل سے روشنی ڈالی, کیا عملاً اس کی تطبیق کی کوشش بھی کی گئی ہے یا یہ سیمینار جو آپ فروری میں منعقد کرانا چاہ رہے ہیں یہ اس کا آغاز ہے؟
یہ سوال کہ جو باتیں ابھی میں نے عرض کی کیا ان پر کچھ عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اور اب اس سیمینار کے ذریعے سے ہم کچھ شروع کرنے جا رہے ہیں, اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں, الحمدللہ اس پر عمل ہوا ہے. جامعہ سید احمد شہید میں بہت سی چیزوں میں تبدیلی کرتے ہوئے ایک آغاز آج سے تقریباً 17-18 سال پہلے کیا گیا تھا. ابتدائی نصاب میں, ثانوی نصاب میں, عالی نصاب میں متعدد ترمیمات کی گئی. مثلاً سب سے زیادہ زور عربی زبان پہ دیا گیا. 2 مکتب سے ہم عربی زبان شروع کراتے ہیں کیونکہ ہمیں آخر تک عربی سے جوڑ کے چلنا ہے, لہذا سب سے پہلے ہمیں عربی پڑھانا ہے. تو دو مکتب سے عربی شروع کرا دیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم جب ثانویہ کے آخری درجے تک پہنچتا ہے تو عربی مضامین سے فارغ ہو جاتا ہے. اب کلیت الشریعہ میں وہ عربی نہیں پڑھتا کہ وہ ابھی زبان ہی سیکھ رہا ہے, ابھی وہ جملے ہی درست کر رہا ہے. ابھی اگر وہ ابھی جملے درست کر رہا ہے اور ابھی وہ فعل فاعل مفعول نہیں سمجھ سکا تو وہ اللہ کا بندہ شرع وقائع سمجھے گا, وہ مشکات سمجھے گا. وہ تو اس کو بتانا پڑے گا یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, اندھے کی لاٹھی کی طرح اس کو سہارا دینا پڑے گا. یہ ہو رہا ہے عام کہ بہت دیر سے عربی زبان شروع کرائی جاتی, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت دیر تک سمجھ میں آتا ہے, اور بخاری میں بھی بتانا پڑتا ہے یہ مبتدا ہے یہ خبر. تو ہم نے ایک تو یہ تبدیلی کی. دوسری تبدیلی یہ کی ہے کہ ہمارے اکثر جگہ انگریزی ہے نہیں, اور جہاں ہے وہاں انگریزی کا وہ نصاب ہے جو سرکاری اسکولوں میں ہے, یعنی اس نصاب میں کتے بلی کی کہانیاں. ہم نے اسلامی نصاب وضع کروایا. ابتدائی نصاب کی کتابیں ضیاء العلوم کے ایک مدرس سے تیار کروائی گئیں, اور اسی طرح القلم کا سیٹ لیا گیا. پھر عالی درجات کے لیے چار کتابیں انگریزی میں ہم نے تیار کروائیں, اور ان کو اس طرح تیار کروایا کہ جیسے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مختارات تیار فرمائی, مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم نے منصورات تیار کی, اس نہج پر انگریزی کا نصاب تیار کیا جس میں قرآن پاک, حدیث نبوی, سیرت, اسلامی تاریخ, اسلامی فکر اور مختلف موضوعات پر انگریزی میں مضامین ہیں. مستشرقین کے بھی ہیں, اچھے مسلمان رائٹرز کے بھی مضامین ہیں. تو وہ کتاب الحمدللہ انگلش ڈیسنٹ انگلش ریڈر تیار کی گئی, اور وہ ایک اضافہ تھا. اسی کے ساتھ ساتھ جناب والا ہم نے اس کو ضروری قرار دیا کہ سائنس کا مضمون اور میتھ کا مضمون از اول تا آخر پڑھایا جائے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب ہم درس نظامی کا جائزہ لیتے ہیں جس نے بڑے بڑے جینیس افراد پیدا کیے, تو یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے الحکمت کے نام سے سائنس پڑھی. اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ جس وقت انگریزوں کی حکومت تھی اور جنرل سولومن کو تعلیم کے سلسلے کی رپورٹ مرتب کرنے کی ذمہ داری دی گئی, تو جو رپورٹ جنرل سولومن نے دی تھی اس رپورٹ میں یہ تھا کہ مدارس کے طلباء جدید مسائل پر, فکری اور نظریاتی مسائل پر اور جدید سائنس پر اس طرح بحث کرتے ہیں جیسے آکسفورڈ اور کیمبرج کے طلبا کرتے ہیں. یہ اس وقت کی رپورٹ ہے جب درس نظامی چل رہا تھا, کیونکہ فلسفہ بھی پڑھایا جا رہا تھا, منطق بھی پڑھائی جا رہی تھی, لیکن الحکمت کے عنوان سے سائنس پڑھائی جا رہی تھی. بعد میں سائنس ہمارے مدرسوں سے چلی گئی, اور سائنس ایک ایسا مضمون ہے کہ جس کے بغیر صحیح طور پر قرآن کا فہم نہیں ہو سکتا. قرآن آپ سے کہتا ہے کہ آسمانوں پر اور فضاؤں پر اور گیسوں پر اور زمین پر اور سمندر پر اور بحر وبر پر اور نباتات پر اور حیوانات پر غور کرو. غور کا مطلب کیا ہے کہ شاعرانہ طور پر نظر ڈالو یا سرسری نظر ڈال کے آگے بڑھ جاؤ. غور کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حقیقتوں کو سمجھو تاکہ تمہارا ایمان تازہ ہو, اللہ پر ایمان میں اضافہ ہو. جب تم خدا کی قدرت کے نظارے دیکھو گے اس کائنات کے اندر تو تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا. اور شیخ عبد المجید زندانی دامت برکاتہم جو جامعۃ الایمان کے بانی ہیں, اور وہ تو بڑے سائنس کے ماہر بھی ہیں اور زبردست متکلم اسلام, انہوں نے اسلام کو سائنٹیفک طریقے پر پیش کیا, جس کا نتیجہ ہوا کئی امریکنز اور یوروپینز مسلمان. انہ الحق ان کی بڑی شاندار کتاب ہے اور کئی کتاب ہے. تو قرآن کے جو معجزات ہیں ان میں سے ایک سائنٹیفک معجزہ بھی ہے, اور ایک معجزہ صرف لٹریری تھا, ادبی تھا, عربی کے اسٹائل سے متعلق تھا. ایک معجزہ وہ ہے جو اس قرآن پاک کے سائنسی حقائق پر مبنی ہے, کہ دنیا جتنی آگے بڑھے گی وہ حقائق کھلتے جائیں گے, اور جو جو کھلیں گے حق واضح ہوتا چلا جائے گا, اور لوگ اسلام میں اس راستے سے داخل ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ موریس بکائی جنہوں نے دی بائبل, دی قرآن اینڈ دی سائنس کے نام سے کتاب لکھی معرکۃ الآراء, وہ کس راستے سے اسلام میں داخل ہوئے؟ انہوں نے قرآن اور بائبل کا مطالعہ کیا, سائنٹیفکلی مطالعہ کیا, اور ہسٹری کو سامنے رکھ کر مطالعہ کیا. تو ان کے سامنے یہ حقیقت آئی کہ بائبل غلطیوں سے بھری ہوئی, اور بائبل میں تاریخی غلطیاں, سائنٹیفک غلطیاں, قرآن میں کہیں سائنٹیفک غلطی نہیں. ان کے اندر ایمان کا فوارہ ابل گیا. تو آج یہ ایمان کا ذریعہ ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تو سچی بات یہ ہے کہ مدارس میں لیبورٹریز ہونی چاہیے جہاں کم از کم اتنا ہم ضرور سائنس سمجھا دیں کہ قرآن میں جہاں ذکر آتا ہے نباتات کا, حیوانات کا, انسان کا, بحر و بر کا, فضاؤں کا, ہمیں ذرا ان کے بارے میں صحیح معلومات حاصل ہو جائے. تو بہرحال میں نے اپنے یہاں جامعہ سید احمد شہید میں سائنس کو اور این سی آر ٹی کے نصاب کے مطابق جو ہندوستان کا منظور شدہ اور نہایت ترقی یافتہ نصاب ہے لیکن اردو میڈیم میں تو ہم سائنس پڑھاتے ہیں عالم تک، اسی طرح میتھ پڑھاتے ہیں. آج حساب کی صورت حال یہ ہے کہ مدرسوں سے فارغ ہونے والا علم فرائض کو نہیں سمجھتا، سراجی کو حل نہیں کر پاتے، دماغ سب کے تھکے رہتے ہیں، اس لیے حساب نہیں جانتے. حساب نہیں جانتے تو وہ فیصلہ بھی نہیں کر پاتے کہ اس میت کے ورثہ کو کیا ملے گا. تو یہ تو ایک پہلو ہوا. آج ساری ٹیکنالوجی حساب پر مبنی ہے. اگر آپ حساب نہیں جانتے تو آپ ٹیکنالوجی کو کام نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم علم دین والے طبقے کو جدید ٹیکنیک سے بالکل محروم کر دیں، وہ اس معاملے میں سمجھ بھی نہ پائے، کرنا کچھ بنانا تو دور کی بات ہے. تو یہ اور اس طرح کے اور بھی مضامین ہیں. تو کام تو ہو رہا ہے الحمدللہ، تبدیلیاں کی گئیں اور ان کے اچھے نتائج بھی ہمارے سامنے آئے، لیکن ہم ابھی اس کو آخری نہیں سمجھتے. یہ ہمارا اشتہار کوئی آخری اشتہار نہیں ہے، بہت سے دماغ، بہت سی عقلیں جڑے اور ان کے خیالات سامنے آئے، ان کے اشتہادات سامنے آئے، تو انشاءاللہ تجربہ زیادہ اچھا ہوگا، مستقبل میں ہم زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ جمع ہوں اور جمع ہو کر اپنی اپنی بات کہیں اور پھر ان سب سے ایک چیز نکالی جائے. امرهم شورى بینهم کا کیا مطلب ہے؟ شورائی نظام ہونا چاہیے. اسی طرح فکر میں بھی شورائی نظام ہو، تعلیم میں بھی شورائی نظام. یہ نہیں کہ ایک آدمی کوئی فیصلہ کر لے، ضرورت ہے کہ جو اہل عقل ہے، اہل علم ہے، اہل فکر ہے، اہل تجربہ ہے، انہیں جمع کیجیے تاکہ ان سب کے افکار و تجربات سے خلاصہ اخذ کیا جائے. اس مقصد کی خاطر ملنا جلنا ضروری، سمپوزیم سیمینار ضروری، کانفرنس ضروری.
کہ دینی مدارس میں اساتذہ کو جو مضامین دیے جاتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے استاد کسی ایک مضمون میں ماہر نہیں ہو سکتا. تو گویا کہ ایک دینی مدارس میں ایک طرح کی خامی ہے، اس کی دوری کے لیے کیا صورت ہے؟
اسی کی دوری کے لیے ساری باتیں ہو رہی. یعنی خامیاں تو بہت سی ہیں، ان میں آپ نے ایک پہلو کی طرف متوجہ کیا کہ اساتذہ کو جب مضامین تقسیم کیے جاتے ہیں تو ان کے اسپیشلائزیشن کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ مدرسے کی ضرورت کو دیکھ لیا. ہمیں اس وقت چاہیے کہ ہم منطق بھی پڑھوائیں گے، نحو بھی پڑھوائیں گے، تفسیر پڑھوائیں گے، تو کسی ایک استاد کے ذمے یہ مضامین کر دیے گئے. اب وہ یہ کہہ بھی رہے کہ بھائی میں منطق نہیں جانتا، نہیں پڑھائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یتیموں کے سر پر نائی کا فن سیکھنا چاہ رہے ہیں، تعلم الحلاقہ علی رؤوس الایتام. آپ بچوں کو تختہ مشق بنوائیں گے، ایک شخص جو ماہر نہیں ہے اس کو آپ نے مضمون دے دیا اور اب وہ پڑھائے گا، تو ظاہر ہے کہ 5-10 سال پڑھاتے پڑھاتے اسے کچھ آ جائے گا، لیکن یہ 5-10 سال آپ نے نسلیں ضائع کی کہ نہیں؟ پہلے ہی مرحلے میں چاہیے کہ اسپیشلسٹ کو منتخب کیا جائے، جو جس فن کا ماہر ہے اسے وہی فن دیا جائے. جس فن کا ماہر نہیں ہے، جس پر اچھی قدرت نہیں ہے، وہ نہیں دینا چاہیے، یہ امانت کے خلاف. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کی شخصیت کو تو دیکھا کہ یہ دھیرے دھیرے بن جائے گا، لیکن طلبہ کو نہیں دیکھا کہ ان کا نقصان کیا پہنچے، ان کو کیا نقصان پہنچے گا. اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں کو سر موڑنا سکھائیں اور یتیموں کے سر حوالے کر دیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھے ماہرین پہلے ہی مرحلے سے منتخب کیے جائیں اور وہ طلبہ کو پورے اعتماد کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ پڑھائیں.
اداروں کا معادلہ یونیورسٹیز کے ساتھ کیا جائے، تو اس کے مثبت یا منفی جو اثرات ہیں تو اس پر روشنی ڈالی جائے تو بہتر ہے. اس بات لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کی عالمیت مکمل کرنے کے بعد 6 مہینے کا ایک سال کا ایسا کورس رکھا جائے جس کی وجہ سے وہ مختلف فیلڈ کے اندر داخل ہو سکیں، اکاؤنٹ سکھا دیا جائے یا انگلش اسپیکنگ پر اس کو ماہر بنا دیا جائے، تاکہ جس کے ذریعے سے وہ مختلف میدانوں میں جا کر اپنا دینی پیغام دے سکے. کیا یہ چیز بھی مفید ہو سکتی ہے؟
جی ہاں، یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر مفید ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ دینی مدارس یا جامعات اسلامیہ کا تعلق دیگر یونیورسٹیوں سے اس طرح کا ہو کہ وہ ان کی سندوں کو تسلیم کریں، تاکہ طلبہ ہمارے مدارس سے یا اسلامی جامعات سے فارغ ہو کر عام یونیورسٹیوں میں داخل ہو سکیں اور وہاں کے مختلف کالجز میں یا فیکلٹیز میں حصہ لے سکیں. اس کا انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اچھا اثر مرتب ہوگا کہ جن حلقوں تک علماء نہیں پہنچ پاتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں اسلامی مزاج کی تشکیل کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا ہے اور اسلامی رہنمائی ان شعبوں میں نہیں پہنچ پاتی ہے, ان کے ذریعے سے اسلامی رہنمائی پہنچے گی. ہم نے دیکھا کہ ہمارے رضۃ العلماء سے جو اچھے فضلاء فارغ ہوئے اور پھر وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے یا جامعہ ملیہ گئے, تو انہوں نے اچھی خدمات انجام دی اور ان کے ذریعے سے وہاں کے عربک ڈپارٹمنٹ یا اسلامیات کے ڈپارٹمنٹ کو فائدہ پہنچا اور ایک حلقہ تیار ہوا. تو یہ مفید ہی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مذرت کا پہلو اس وقت ہو جاتا ہے جبکہ ہمارے یہاں احساس کمتری کے شکار ہو جائیں طلبا, اور مدرسے سے جب یونیورسٹی میں جائیں تو وہ اپنا حلیہ بدل دیں. تو یہ کمزوری تربیتی ہے, تعلیم کی نہیں. تعلیم تو اپنے سلسلے کو جاری رکھتی ہے اور حل میں مزید, حل میں مزید کی پکار ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, علم اضافے کی دعا کا حکم فرمایا گیا, اور علوم میں جتنا اضافہ ہوگا اتنا ہی مفید ہوگا. اب یہ جو بات مذرت والی آتی ہے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم طلبہ کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے ہیں, ہم علوم دین کی ایسی وقت ان کے دل میں نہیں بٹھا پا رہے ہیں, اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وقت کہ وہ کسی بھی ماحول میں جائیں سنت سے گریزان ہو, اور اسلامی رکھ رکھاؤ اور اسلامی وضع قطع کو کسی حال میں نہ چھوڑے. یہ بات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات اگر پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ جس میدان میں وہ جائیں گے اسلام کی تعلیم دیں گے, اسلام کا پیغام پہنچائیں گے اور زیادہ مؤثر بن جائیں گے. تو اس لیے اس میں ڈرنا نہیں چاہیے, اقدام کرنا چاہیے, لیکن تربیتی پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے. ایک تو بات یہ. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ مدرسے سے فارغ ہو کر کسی بھی شعبے کا یا کسی فیکلٹی کا علم ان کو 6 مہینے میں سال بھر میں مختصر طور پر پڑھا دیا جائے, یہ خود ایک اچھا طریقہ کار ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدارس کے مضامین وہ مستقلاً پڑھیں اور پھر کسی دوسرے مضمون کو بھی الگ سے پڑھ لیں, تو یہ بھی ایک طریقہ کار اس بات کا ہوا کہ آپ ہم آہنگ کر رہے ہیں دونوں علوم کو اور آپ دوسرے علم کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ نے انتظامی طور پر یہ طے کیا کہ پہلے وہ مستقلاً اور یکسو ہو کر علوم شریعہ پڑھ لیں, بعد میں عصری علوم میں سے کوئی علم پڑھ لیں. تو کوئی حرج نہیں, یہ انتظامی بات ہوئی کہ انتظام میں آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو بہتر سمجھتے ہیں, لیکن یہ بھی اچھی بات ہے, مطلوب ہے. اور اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ دار العلوم میسور میں قائم کیا گیا, اس میں میں بھی شریک تھا, مولانا رابع صاحب شریک, مولانا عبد الکریم پارق صاحب شریک, ہم سب لوگوں کی شرکت کے ساتھ اور مشترک آرا کے ساتھ ایک ادارے کو وجود دیا گیا. اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے کہ حسب توقع اس نے کام انجام دیا, لیکن اس راستے پر وہ آگے بڑھ رہا ہے, اور ضرورت ہے کہ اچھے مربی وہاں پہنچے, اچھے مدرس پہنچے, تاکہ فضلاء مدارس کی اچھی ٹریننگ ہو جائے. وہ انگریزی بھی سیکھ لیں, وہ کمپیوٹر بھی سیکھ لیں, وہ جدید علوم کے مبادی سے واقف ہو جائیں. تو یہ تو ایک اچھا اضافہ ہوا نا, علم کا اضافہ ایک اچھا اضافہ ہے, یا تکنیک کا اضافہ بھی ایک اچھا اضافہ ہے, اور اس اضافے سے ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے. فرار والی پالیسی صحیح نہیں, بلکہ اقدام والی پالیسی صحیح ہے, لیکن صحیح فکر اور صحیح تربیت.
ہمارے مدارس کے ذمہ داروں کے سامنے بات عموماً رہتی ہے کہ اگر اس طرح سے یونیورسٹیز سے ہمارے طلباء کا معادلہ وغیرہ کیا جائے تو جو روح دعوتی فکر اور دعوتی روح جو ان کے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ ہونے کے بجائے وہ صرف معاش کے پیچھے پڑ جائیں گے, اور اپنے معاش عام جس طرح کی دیگر یونیورسٹیوں سے جیسے آدمی فارغ ہو کر کے اپنی معاش کی فکر میں رہتا ہے, بس اسی طرح سے وہ معاش کے ہو کر رہ جائیں گے, اور ان کے اندر وہ دعوتیں اور تبلیغی جو روح مقصود ہے مطلوب ہے وہ مفقود ہو جائے گی. عموماً اس خوف اور اس خطرے کی بنا پر وہ نہ اس کی ترغیب دیتے ہیں اور نہ اس طرح کے اقدام کو مناسب سمجھتے ہیں, اور عموماً یہ تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے اکابر یا ہمارے بڑے ہمیشہ اسے گریز کرتے رہے. تو اس تعلق سے آج کے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, مدارس کے ذمہ داروں کو آپ کیا رہنمائی دینا چاہتے ہیں؟
جواب تو میرا پہلے بھی ہو چکا, لیکن پھر یہ بات آپ نے دوبارہ کہی کہ خوف ہے. خوف اس وجہ سے ہے کہ تربیتی ماحول بالغ نہیں, مکمل نہیں. وہ کمی ہمارے یہاں ہے. ہم نے طالب علم کو ٹھوس نہیں بنایا, ہم نے اس کو وہاں دائی نہیں بنایا, ہم نے اسے صاحب فکر نہیں بنایا. اگر ہم مدرسے میں اسے دین کا دائی بنا دیں تو انشاءاللہ وہ متاثر نہیں ہوگا. کیا وجہ ہے کہ ایک چلہ دو چلہ لگانے والا, ایک پان والا, ایک ٹھیلے والا دائی بن جاتا ہے اور کسی ماحول میں جا کر بات کرتا ہے؟ یورپ میں پاکستان سے انڈیا سے لوگ آ رہے ہیں اور وہاں جا کر دین کی دعوت دے رہے ہیں, وہ بالکل وہاں کی چمک دمک سے متاثر نہیں ہو رہے, کیونکہ دعوتی روح ڈال دی گئی ان کے اندر. مدرسے میں 14 سال رہ کر یہ دعوتی روح کیوں نہیں پیدا ہو؟ جرم کس کا ہے؟ یہ کالج اور یونیورسٹیوں کے لوگ کیا اس کے محتاج نہیں کہ ان کو صحیح فکر پہنچائے گا, ان کو علوم شریعت ان تک پہنچایا جائے؟ جب یہ محتاج ہے, پوری ملت محتاج ہے, تو آگے بڑھنا ہے نہ کہ ڈرنا ہے. ڈرنا اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے اس اقدامیت سکھائی نہیں, ورنہ جو بھی دائی ہوتا ہے وہ مؤثر ہوتا ہے, متاثر نہیں ہوتا, اور جو محض طالب علم ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے ہر ماحول سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مدرسے کی تعلیم کے دوران تحریک گھول دیں, اس کے اندر ہم دعوت اسے پلا دیں, ہم اسے ایک مؤثر دائی بنا دیں, پھر انشاءاللہ وہ جس ماحول میں جائے گا اچھے اثرات چھوڑے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے, نہ کہ آپ بچا بچا کے رکھیں اس کا جو حشر ہو رہا ہے, کہ آپ نے کوئی کوشش نہیں کی. طلبہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں, پہنچتے ہی وہ اپنا حلیہ بدل دیتے ہیں, داڑھی کاٹ دیتے ہیں اور ایک ایسی شکل اختیار کرتے ہیں جو عبرت ناک ہوتی. تو اس کو دیکھ کر آپ سوچتے ہیں کہ اس کا بھی راستہ بند ہو جائے مثلا. یہ پچھتائی والی باتیں ہیں, یعنی ایک فوج کمزور سے بھیجی تو بارڈر پر اسے شکست ہو گئی, تب سوچنے لگے فوج ہی نہ بنائی جائے, اب ہتھیار ہی نہ تیار کیے جائیں کیونکہ تو شکست ہو جاتی. کیا یہ حل صحیح ہوگا؟ ملک باقی بچے گا آپ کا؟ یہ جو طریقہ کار ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آج فتنوں کی موجیں مدرسوں کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں, اس لیے کہ ہم نے دائی تیار نہیں کی. ہم صرف سنبھال سنبھال کے رکھے ہوئے اپنے شیشے کو, یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ شیشہ محفوظ رہے گا. کیا ڈھیلے اور پتھر جو باہر سے آ رہے ہیں وہ شیشے کو چکنا چور نہیں کر دیں گے؟ آپ بجائے شیشے کے لوہا اختیار کیجیے, یعنی آپ مزاج بدلیے, نظام بدلیے, افراد نہایت تحریکی اور طاقتور تیار کیجیے. آج مدرسوں میں تحریک پر پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ لڑکا جو پڑھنے کا نہیں رہے. پڑھنے کے ساتھ کیا صحابہ تحریک کام نہیں کر رہے تھے؟ ہمارے مثال ہمارے سامنے صحابہ رہنے چاہیے, اس دور کے مسلمان رہنے چاہیے. جب وہ ہمارے سامنے رہیں گے تو ہم انشاءاللہ اقدامیت کے ساتھ کام کریں گے, ڈریں گے نہیں بلکہ دوسروں کو ڈرائیں گے. اور جب یہ بات نہیں ہوگی تو میں ڈر ڈر کے پھر کل ہمارے گھر پہ قبضہ ہو جائے گا, دشمن آئے گا, سمٹ جاؤ اور سمٹ جاؤ, نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بچیں گے نہیں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز.
یہ تو باتیں تعلیم کی ترقی یا تعلیم کے مستحکم کرنے کے تعلق سے آئی. ہم چاہیں گے کہ تربیت کے تعلق سے مدارس کو کس انداز میں لے چلنا ہے. دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم مدرسے میں 10 سال ہاسٹل میں رہتا ہے, اپنے اساتذہ کے ساتھ رہتا ہے, اپنے مربیوں کے ساتھ رہتا ہے, اس کے باوجود اس کے اندر وہ جذبہ اور فکر یا جو مطلوب اس پر جو بات سامنے آئی جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں وہ پیدا نہیں ہو رہی ہے. تربیتی انداز میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, تربیت کس طریقے سے اور کس طور پر ہو, اس طرح بھی کچھ روشنی ہو تاکہ مدارس میں ہمارے جامع پہنانے میں آسانی ہو.
دیکھیے تربیت کا جو موضوع ہے, تربیت کے موضوع پر الحمدللہ ہمارے ہاں بڑا مواد موجود ہے اور مربی حضرات نے افراد کی تربیت کی ہے, خانقاہی سلسلہ بھی ہے اور تحریکوں اور جماعتوں کے کام بھی ہمارے سامنے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ موجود ہے اس سے استفادہ کریں, حیالی دنیا میں نہ رہے. ظاہر ہے کہ جماعتوں نے افراد سازی کی اور ان سے بڑے بڑے کام لیے گئے, اور اسی دور کے اندر ہم ان کے کاموں کو دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اسلامی بینک قائم کیے, وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو اسلام میں داخل کیا, وہ لوگ بھی موجود ہیں اسی دور میں کہ جن کے ہاتھ پر لاکھوں انسان تائب ہوئے, متقی بنے, کتنے شرابی کبابی صالح اور نیک بن گئے. یہ سب واقعات اسی دور کے ہیں, صرف ماضی کے نہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب بڑے بڑے مجاہدین اسی دور میں تیار ہوئے, ایسی مائیں ہیں فلسطین کے سرزمین پر جو اپنے بچوں کی شہادت پر خوش ہو رہی. یہ کیا صحابہ ہیں؟ یہ صحابیات ہیں؟ جی نہیں صاحب, یہ 21ویں صدی کے لوگ. 21ویں صدی کے لوگ کیسے ڈھلے؟ کوئی چیز تو ہوگی نا, وہ چیز ہمارے مدارس میں کیوں نہیں؟ جہاں ہے وہاں وہ افراد تیار ہو رہے ہیں, آج بھی ہو رہے ہیں. جہاں نہیں ہے نہیں ہو رہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ وہ مناہج تربوی کیا ہے جن کے نتیجے میں تحریکات نے افراد تیار کیے, شخصیات نے افراد تیار کیے. کیا نظام تھا سنوسی تحریک کا, کیا نظام تھا مہدوی تحریک کا, کیا نظام تھا شامل دابستانی کا, کیا نظام تھا حسن بنا کا, کیا نظام تھا مولانا الیاس صاحب کاندھلوی کا, کیا نظام تھا مولانا عبدالقادر رائے پوری کا, کیا تھا قدیم شیوخ کا, کیا ہے جدید شیوخ اس کو دیکھا جائے کھلے کھلی نگاہ سے اور اس کے بعد اس کو لیا جائے اور مدرسے کے ساتھ اس کو شامل کیا جائے. یہ میں اجمالی بات کہہ رہا ہوں, صرف عمومی بات, ورنہ تفصیل میں جب ہم جائیں گے تو بہت سی چیزیں انشاءاللہ سامنے آئیں گی. اور جیسے تربیت ہو رہی ہے اچھے نوجوانوں کی, تربیت ہمارے یہاں بھی ہو سکتی ہے, پھر وہ متاثر نہیں ہوگا. آج سخت ترین اسرائیلی دباؤ کے باوجود جن کو شیخ احمد یاسین نے تیار کیا مسجد کے ماحول میں اور پھر دیگر حضرات نے, وہ نہ صرف یہ کہ عسکری میدان میں مورچہ لے رہے ہیں بلکہ الحمدللہ ان کا ایمان بھی ہر روز تازہ بتازہ ہوتا رہتا ہے اور شریعت سے ان کا رابطہ اور قرآن کی محبت اور دین اور سنت سے ان کا تعلق زندہ ہے. وہ الحمدللہ اس میں کامیاب ہے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے طلبہ میں وہ روح پھونک دیں کہ جس کے نتیجے میں وہ اسلام کے سپاہی بن جائیں, اس کے داعی بن جائیں. مولانا محمد الحسنی مرحوم جو میرے ماموں تھے, ان کو اس کی بڑی فکر رہتی تھی اور انہوں نے ایک کتاب قیام ندوۃ العلماء کے نام سے لکھی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مدرسے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے خول میں بند کر بند رہ کر یا طلبہ کو خول میں بند کر کے وہ کامیاب ہو جائیں گے تو وہ بڑی بھول میں ہیں. انہیں چاہیے کہ خول سے نکال کر طلبہ کو داعیانہ صفات میں ایسی پیدا کریں کہ وہ باہر نکل کر مورچہ لیں. جب آپ باہر سے ٹکر لیں گے اور مورچہ لیں گے فکر کی دنیا میں اور تربیت کی اور علم کی دنیا میں, تو پھر آپ غالب آئیں گے. اور اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے اور چہار دیواری میں بند کر کے بس قانونی کارروائیوں کے ذریعے سے چاہیں گے کہ ان کی اصلاح ہو جائے, تو اصلاح نہیں ہوگی. جب وہ مدرسے سے باہر نکلیں گے تو ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی عورت برقع اتار کے پھینک دے, بے پردہ ہو جائے, ویسے یہ طالب علم علم کا چولا اتار کے پھینک دے گا. بہرحال ظاہر ہے کہ موضوع بہت لمبا ہے, اگر آپ حضرات کے پاس اور ایک آدھ سوال ہے تو کر لیا جائے.
جی مولانا, جو دینی مدارس سے فارغ ہوتے ہیں کیا ہر کوئی اسٹوڈینٹ آ کے استاد بن سکتا ہے یا ان کے لیے کوئی اسپیشلائز کورس جیسے بی ایڈ یا ٹیچنگ کورس ہوتا ہے؟
دیکھیے, ابھی تک تو مدارس کا حال یہ ہے کہ جو بھی فارغ ہوتا ہے اسے اگر کسی مدرسے نے اپنے یہاں رکھ لیا تو بس پھر وہ پڑھانے لگتا ہے. یعنی کسی کو مدرس بنانا ہے یا کسی کو دائی یا کسی کو مصنف, اس کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے, بلکہ یہ اپنی اپنی چوائس پر, اپنے شوق پر ہے یا آپ کی طلب پر ہے. ظاہر ہے کہ یہ بھی صحیح نہیں ہونا, یہ چاہیے کہ ٹیچرز ٹریننگ پروگرام ہمارے یہاں بھی ہو, کورسز ہو, جیسے پوری دنیا میں ان کا نظام چلتا ہے کہ بھائی اگر ہم کسی کو تدریس میں تعلیم میں لگانا چاہتے ہیں تو ہم ٹرین کریں اس کو اس کام کے لیے. جیسے فوجی کی ٹریننگ ہوتی ہے اسی طرح انتظامی کاموں کی ٹریننگ ہوتی ہے. بغیر ٹریننگ کے اتار دینے کا مطلب پھر وہی ہے کہ آپ تختہ مشق بنائیے اور طلبہ کو تختہ مشق بناتے بناتے 10-15 سال میں آپ ایک مدرس چھوٹے موٹے سے بن جائیے. تو آپ جب تک مدرس بنے کتنوں کو قتل کر دیا آپ نے. اس لیے اساتذہ کی تربیت بے انتہا ضروری ہے اور اس پر بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے.
مولانا سلمان صاحب, میرا اب سوال یہ ہے کہ کیونکہ میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میری نگاہ میں زیادہ تر درس نظامی کے تحت قائم مدارس ہیں, تو تجدید نصاب کے ساتھ ساتھ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انتخاب کتاب کی بھی ضرورت ہے اور اس پر بھی تجدیدی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو درس نظامی کے تحت قائم مدارس ہیں ان میں خصوصاً صرف و نحو کی کتابیں وہ فارسی میں پڑھائی جاتی ہیں, اور بھی ایسی علوم کی کتابیں ہیں جو اس لینگویج میں نہیں جو کہ مطلوب ہے. تو کیا یہ آپ کی نگاہ میں ضروری نہیں ہے کہ انتخاب کتاب بھی تجدید نصاب کے ساتھ ساتھ ضروری
ہے؟ نصاب جب ہم بولتے ہیں لفظ, تو اس میں ہمارے یہاں بنیادی طور پر کتابیں نہیں آتی, ایک ہے نظام اور ایک ہے نصاب. تو جہاں تک نظام تعلیم کا مسئلہ ہے اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ طریقہ تدریس کا کیا ہو اور انتخاب استاد کا کیسے ہو اور درجہ کس طرح کا ہو اور اقامت ہو اگر وہاں طلبہ رہتے ہیں تو ان کا کیا نظام. نظام تعلیم میں بہت سی چیزیں, لیکن نصاب تعلیم کا تو مطلب ہی کتاب کا انتخاب ہے, صحیح مضمون کا انتخاب, کتاب کا انتخاب, مقدار کا انتخاب, مدت کا انتخاب, یہ ساری باتیں قابل غور ہیں. اور جو آپ نے درس نظامی کا حوالہ دیا, میرا احساس یہ ہے کہ ہندوستان میں درس نظامی کے اداروں میں جتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں پاکستان میں اس کا اچھلا اشیر نہیں ہوا. دیوبند ہندوستان میں قائم ہے اور دیوبند ہی مرکزی ادارہ ہے, جتنے بھی ادارے درس نظامی کے ہیں کسی نہ کسی حیثیت سے دیوبند سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن دیوبند میں جو تبدیلیاں ہو گئی, آج وہاں ہندی کا سیکشن ہے, انگریزی کا سیکشن ہے, کمپیوٹر سیکشن ہے, لیکن یہ بات میں پاکستان کے مدارس میں نہیں دیکھتا. اور میں نے پاکستان میں اہل مدارس سے بار بار یہ کہا کہ آخر آپ اتنے جمود کے شکار کیوں, آپ کو تو بہت ترقی یافتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے پاس ملک ہے, آپ کے پاس حکومت ہے, آپ کے پاس انتظامیہ ہے, آپ کے پاس وسائل ہیں. ہم لوگ تو اقلیت میں, ہم اقلیت میں رہتے ہوئے آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں, اور آپ صاحب اکثریت میں ہیں اور ملک آپ کے ہاتھ میں ہے, اور آپ جمود کے شکار ہیں اور ماضی سے جڑے ہوئے. تو یہ بات تو پاکستان والوں کو بہت سوچنی ہے, اور اگر وہ اپنے مدارس کی اصلاح نہیں کریں گے تو پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ کھچڑی ایسی پکے گی جو کھائی نہ جا سکے, اور ہمیشہ دانشوروں کا اور ملاؤں کا ٹکراؤ رہے گا, اور پاکستان کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی. آج کی جو پاکستان کی صورتحال ہے, ٹھیک ہے اس میں آپ حکومت کو بھی ملزم ٹھہرا سکتے ہیں, سیکولر پارٹیاں بھی ملزم ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پورا نظام تعلیم اور نظام تربیت اور علماء کا کردار بھی متہم ہے. اگر ان کا کردار جو ہے وہ صالح ہوتا اور صحیح بنیادوں پر قائم ہوتا, اور وقت اور ضرورت کے پیش نظر وہ علماء تیار کرتے اور ان کو دائی بنا کے میدان میں اتارتے اور ان کے ذریعے سے نظریاتی کام انجام دیا جاتا, تو پاکستان کی تصویر کچھ اور ہوتی. نہ پاکستان میں تشدد ہوتا, نہ پاکستان میں تعصب ہوتا, نہ پاکستان میں یہ کشمکش ہوتی, نہ یہ اضطراب ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک کمی یہ بھی رہی کہ ندوۃ العلماء جیسا کوئی ادارہ وہاں قائم نہیں ہوا. ندوۃ العلماء جیسا ادارہ بھی پاکستان کی شدید ضرورت تھا, لیکن تقسیم کے بعد کے ایسے حالات نہیں رہے. ضرور اس میں بہت سے دار العلوم ہیں جن کی حیثیت ہے, جامعہ اسلامیہ کی بڑی حیثیت ہے, وہاں تقی صاحب کا ادارہ قابل قدر ہے اور بھی ادارے قابل قدر ہے, میں کسی کی توہین نہیں کرتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو توازن ندوۃ العلماء نے دیا, وہ توازن اگر پاکستان کو ملتا نظام تعلیم و تربیت میں, تو شاید زیادہ اچھا کردار ادا کرنے والے علماء سامنے آتے. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں, تو کم از کم ایک ایسی شاخ بھی مدرسے کی قائم کریں کہ ندوے کا پھل بھی وہاں پہنچے اور اس کا نظام تعلیم بھی منتقل ہو, اس کو فروغ دیا جائے, اور پھر مدارس کو وہ نصاب فراہم کیا جائے جو وقت کے لیے زیادہ مناسب اور مستقبل کے لیے زیادہ خوش آئند ہو. انشاءاللہ میں آپ سب حضرات کا بہت ہی شکر گزار ہوں, سب سے زیادہ تو مولانا عبد المتین مجیلی صاحب کا, پھر آپ تو تمام حضرات علماء کرام کا, کہ آپ کی موجودگی سے یہ مجلس بہت ہی زیادہ مفید رہی, بڑی پرز معلومات ہو گئی, اور آپ کے سوال نے ہی فی الحقیقت مجھے جواب دینے کا موقع عنایت فرمایا, اور اگر میرے جواب میں کوئی اچھی بات ہے تو یہ آپ کے سوال کی خوبی ہے, اور اگر میرے جواب میں کوئی کمی ہے تو یہ میرے علم کی کمی کا نتیجہ ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور اس مجلس کا مولانا اختتام فرمائیں گے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر لے کر چلے, ہر طرح کے انحراف و گمراہی سے محفوظ فرمائے.
ہمارے لیے کوئی میسج ہے؟
دیکھیے بھٹکلی ڈاٹ کام کے لیے جو میسج ہے وہ یہی کہ جو کام انہوں نے شروع کیا ہے اس کو اور آگے بڑھائیں, ترقی دیں, وسعت دیں, پوری دنیا میں اس کو پھیلائیں. یہ وقت کی ضرورت ہے بات کو پہنچانا, اپنی اسلامی بات کو, دینی بات کو, صحیح فکری بات کو پہنچانا, یہ انبیائی کام ہے. لہذا فی الحقیقت جو ابلاغ کا کام آپ کر رہے ہیں, اگرچہ ابھی آپ کو یہ احساس نہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے معاشرے سے ہٹا ہوا کوئی کام کر رہے ہیں اور علماء کے فتووں کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں, میرے نزدیک آپ انبیائی مشن لے کے چل رہے ہیں, اور آپ کو ثواب کی نیت سے یہ کام کرنا چاہیے. سمجھنا چاہیے کہ جب آپ یہ کام کریں تو جیسے آپ نے دو رکعت نفل پڑھی, جیسے آپ نے ذکر کیا, کیونکہ آپ اسلام کی بات کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. ایک آدمی کو بھی اگر ہدایت مل گئی تو آپ کو سرخ اونٹوں سے زیادہ بڑی نعمت مل گئی. اس نقطۂ نظر سے یہ کام کرنا چاہیے. یہ کوئی صرف پبلسٹی نہیں ہے عام طرح کی, یہ کوئی تجارتی کمپنی نہیں, یہ دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم ہے, اور دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جو بات کہی جا رہی ہے, لاکھوں تک ہدایت کی بات, قرآن کی بات, حدیث کی بات, علماء کی بات پہنچائی جا رہی, تو لن یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. ایک آدمی کو بھی صحیح فکر مل گیا, صحیح ذوق مل گیا, قرآن کی آیت کا ترجمہ معلوم ہو گیا, سیرت کی کوئی بات معلوم ہو گئی, تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا گھر بیٹھے ہوئے, اور یہ ثواب چلتا رہے گا جب تک وہ اس سے مستفید ہوگا, اس کی اولاد مستفید ہوگی. اس لیے میں بہت قدردان ہوں آپ کے اس پروگرام کا, اور میں تو اس کا داعی رہا ہوں. ساؤتھ افریقہ میں ریڈیو اسٹیشن ہے ہمارے جمعیت العلماء کا, میں نے ان سے کہا کہ ٹی وی اسٹیشن بھی بنائیے, اس لیے کہ باطل کا مقابلہ کرنا ہے آپ کو ان اسلحہ سے, ان ذرائع سے کہ باطل نے جن پر قبضہ کر رکھا ہے اور وہ صرف فکر باطل کو پیش کر رہا ہے. حق کو چاہیے کہ حق کا مقابلہ اسی میدان میں کرے.
مولانا کا دعوت نامہ بڑی تفصیل سے دیکھا تو اس میں ہندوستان کے بلکہ عالم اسلام کے مختلف حلقوں کی نمائندگی نظر آ رہی, جیسے سلفیہ کی ہے, پڑھانے والوں کی ہے, شافعی پڑھانے والوں کی ہے, یا مختلف مکتبات کی بھی اس میں نمائندگی ہے. تو چاہے اچھا ہو کہ اسی مناسبت سے ایک ایسا وفاق تیار کیا جائے جو وفاق المدارس کے نام سے ہو, اور ایک متحدہ پلیٹ فارم ہو ہمارا مدارس کا جس میں ہم اپنے مسائل کو حل کریں اور مستقبل کے لیے ہمیشہ ایک نیا تجدیدی ہم پروگرام دیتے رہیں.
یہ تجویز بہت اچھی ہے, بہت ہی تعمیری ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہندوستان میں عطا فرمائے کہ تمام اہل مدارس متفق ہو جائیں. آج اس وقت سب سے زیادہ حملہ مدارس پر ہے, اور مدارس پر جو یہ حملہ ہے اس کا مقابلہ اسی طرح ہو سکتا ہے. اور آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ اس عاجز کو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے مدارس کا کنوینر بنایا گیا تھا کئی سال پہلے, جب ندوے پر حملہ ہوا تھا اس کے بعد جو پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں, اس میں مجھے کنوینر بنایا گیا, اور اپنی سی تھوڑی بہت کوشش کرتا رہا. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوشش ہو رہی ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ جتنا زیادہ ہمارے مدارس ایک دوسرے کے قریب آئیں, علماء میں قرب پیدا ہو. اور میں نے آپ حضرات سے بتایا کہ میں لبنان سے آ رہا ہوں, الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین کی میٹنگ تھی ڈاکٹر یوسف القذافی کی صدارت میں, وہ بانی بھی ہیں اس تنظیم کے, اور اس تنظیم کا مقصد بھی ہے کہ پوری دنیا کے علماء کا جو مدارس کے فارغ ہوتے ہیں ایک متحدہ پلیٹ فارم, تاکہ ہم جب اپنی آواز اٹھائیں تو کروڑ ہا کروڑ مسلمان اس کے پیچھے ہوں, اور دشمن کا مقابلہ ہم فکر سے بھی کریں, نظریے سے بھی کریں, اور پھر اس کے بعد آگے جو مختلف میدان ہیں ان میدانوں میں بھی ہم ان کا مقابلہ کریں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام علماء کا ایک متحدہ پلیٹ فارم, اسے ملکی سطح کا نہیں بین الاقوامی سطح کا. تو انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تجویز کو بھی رو با عمل لانے کی توفیق عطا فرمائے.
آج سے ایک صدی پہلے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب نصاب میں کی اصلاح کی تحریک شروع کی تھی, حالانکہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ دن ندوے میں نہیں رہے, لیکن باوجود اس کے مختصر سے مدت میں ایک ایسی ٹیم انہوں نے تیار کی کہ یادگار شبلی میں شیخ محمد اکرام نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں گزشتہ صدی کی تاریخ میں کسی ادارے نے اتنا بڑا کام نہیں کیا جو کام دار مسلم سے نہیں کیا. ہم شاید یہ توقع رکھنے میں وجہ ہے کہ مولانا شیخ سلمان علوی صاحب نے اس وقت جو تحریک شروع کی ہے اس کے بعد بھی دار المصنفین جیسا کوئی بہت بڑا ادارہ کسی ادارے کا آغاز بنا پڑے گی, اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ اس وقت یہ امت مسلمہ کے نام سمجھتے ہیں کہ بڑا خطرہ ہے جس کی ادائیگی ہم سب کروائیں.